ہمارا ذرا شہر بدلتا ہے ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، آب و ہوا بدلتی ہے، فکر، کھانا پینا، آرام، تھوڑا سا فرق آتا ہے تو مسئلہ. لیکن لگتا ہے وہ واقعی چھوٹے مسئلوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اور یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آخرہ فوکسڈ پیپل ہوں، تبھی ان کو دنیا کی مشکلیں چھوٹی لگتی ہیں. ہمیں دنیا کے مسئلے بڑے لگتے ہیں، اور واقعی ہم بہت سا وقت اپنے ان پریشانیوں میں سوچنے میں اور بولنے میں گزارتے ہیں. ٹرو گریٹنیس از لائک اے ریور، دا ڈیپر اٹ از دا لیسر نوائز اٹ میکس. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپ سائلنٹ واٹرز رن ڈیپ، اور اردو میں بھی ہے کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف ہیز لیفٹ این ایگزامپل فار آس دیٹ ٹریڈ آن اے سنو سچ دیٹ یور فٹ پرنٹس وڈ شو الانگ آفٹر یو ہیو گون. یعنی اپنے نشان قدم، اپنے اچھے اثرات چھوڑ کے جانے دنیا سے. صحابہ کرام کو آپ سے بہت محبت تھی، اور محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو مکمل اطاعت پہ انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور پھر انسان اس کی ہر عادت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کہی ہوئی باتوں کا خیال رکھنا. اور ان سب باتوں کے لیے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ تو وہ خود بخود اپنی محبت میں کرتا چلا جاتا ہے. اگر ہمارے اندر بھی آج محبت پیدا ہو تو ہمارے اتباع کرنا مشکل نہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 6 ہجری کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں کو قریش کی جنگ بندی کی وجہ سے سکون اور اطمینان ملا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کا راستہ آسان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے، جن میں سے ایک اہم طریقہ تھا کمیونیکیشن کے ذریعے، خطوط کے ذریعے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ دار صحابہ کرام کے ہمراہ اپنی نگرانی میں لکھائے جانے والے خطوط ان بادشاہوں کو بھیجا کرتے تھے، اور جس طرح کے اس زمانے میں دستور تھا کہ خطوں کو سیل کیا جاتا تھا، بادشاہوں کے خطوں کو خاص طور پہ ایک پروٹوکول تھا کہ سیل لیٹرز جایا کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورہ دینے پہ یہ خاص انگوٹھی بنوائی تھی، اور اس پہ وہ مہر نبوت تھی جو بطور سیل بھی یوز ہوا کرتی تھی، اور یہ انگوٹھی پھر تینوں خلفائے راشدین کے پاس رہی. چند خطوط میں آپ کے لیے پڑھوں گی، صرف یہ آئیڈیا ہم لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لکھنے کا فارمیٹ کیا تھا، الفاظ کا کیا خوبصورت چناؤ تھا، اور میسج کو کم سے کم الفاظ میں کتنی خوبصورتی سے آپ کنوے کر دیا کرتے تھے. اس میں ایک خط میں وہ پڑھوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا تھا. آپ جانتے ہیں نجاشی کا نام اسمحا تھا، اور نجاشی تو ایک ٹائٹل تھا جو حبشہ کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہ خط حبشہ روانہ کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس لیے روانہ کیا کیونکہ ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے ہی سب سے پہلے نجاشی کے دربار میں بہت اعتماد کے ساتھ مدلل تقریر کی تھی قریش کے الزام کی تردید میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی وہ نجاشی کو بھرے دربار میں سنائی تھی، اور نجاشی رو پڑا تھا اور اس نے کہا تھا جو تمہارے پیغمبر کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے بھر بھی اس سے مختلف نہیں تھے. یہ خط اس کا متن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، اس کے بعد اپنا نام لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، یعنی ایک پروٹوکول کا خیال رکھتے تھے. ایک بادشاہ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس لیے ان کو عظیم ساتھ لکھا کرتے تھے، دا گریٹ. اس کے بعد آپ نے لکھا، میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے، اور باقی ترجمہ جو خط کا پراپر ہے وہ یہ تھا، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ اور نگران۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئی، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر اور ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آئے اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہذا میری نصیحت قبول کرو، اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس نے خوشی سے اس خط کو آنکھوں سے لگایا اور زمین پہ اتر آیا، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو پہلے بھی تھی، اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا، تبھی اس نے مسلمان کو ہجرت حبشہ کے موقع پہ پوری طرح اپنی پروٹیکشن دی تھی۔ اب باقاعدہ اس نے اسلام کا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے بھی یہ کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ بادشاہوں نے تو بہت خوشی سے اسلام کو آگے بڑھ کے قبول کیا، اور کچھ کا معاملہ شک والا ہو گیا تھا۔ انہی میں مکوکس تھا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی بات اور دعوت کو سمجھا، مجھے معلوم ہے ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا، میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا، آپ کی خدمت میں دو لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر روانہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ اپنے شک کا اظہار کر دیا کہ بے شک نبی کی آمد تو باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ شام کی طرف سے آئے گا۔ ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت دی، آپ کے خط کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا، اور یہ جو خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا تھا، یہ دلدل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری بھی کبھی کبھار کیا کرتے تھے۔ جو دو لونڈیاں تھیں انہیں میں سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں لیا تھا، اور انہیں سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت تھے، کیونکہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت معزز اور حسین خاتون تھیں، اور یہ بچے بہت خوبرو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بچہ بہت پیارا تھا، لیکن وہ بھی بہت چھوٹے ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور دستور کے مطابق ان کو جب دایا کو دیا گیا تھا پیدائش کے بعد، تو وہ دایا مدینہ منورہ سے ذرا ہٹ کے رہا کرتی تھی، اور ان کے شوہر لوہار تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ لوہار کا گھر تھا، وہاں بھٹی جلتی رہتی تھی اور اکثر دھواں بھرا رہتا تھا ان کے گھر میں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے گھر میں، اپنے بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور نفاست پسند طبیعت کے باوجود اس دھوئیں پہ کسی ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہ بچے فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور آنسو بہتے جا رہے تھے آنکھوں سے، اور فرمایا تھا کہ دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بہت مغموم ہیں، لیکن اس زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن اس غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکل رہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے۔ پھر آپ نے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام بھی خط لکھا، اس نے بہت بدتمیزی کا معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت اہانت آمیز قسم کا ایک خط لکھ کے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں اب آ کے آپ کو وہاں پہ سمجھوں گا، یعنی حملہ کروں گا مدینہ منورہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی تھی اور وہ بدعا پوری ہوئی۔ اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر یہ قاصد خط لے کے آئے ہوئے تھے جس میں بہت دھمکی تھی کہ ایسے اور ایسے نہ کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور تم اپنے بادشاہ کو اگر پہنچو اور بتا سکو تو بتا دینا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا ملک بلکہ بہت اس کے آگے سے جو علاقہ ہے وہ بھی اللہ مجھے دے گا۔ اور وہ واقعی جب لوٹے تو ان کو پتا چلا ان کا بادشاہ قتل کر دیا گیا اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں، اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ پورا کسرا کا علاقہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح کرنے کا موقع دیا اور کسرا کا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ مختلف بادشاہوں کو خطوط جاتے رہے۔ روم کے بادشاہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ہے اس شخص کے قبیلے کا آدمی یہاں کہ میں اس سے بھی پوچھوں آپ کے بارے میں؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں ابو سفیان یہاں آیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اول میں سے ایک تھا، ہر لشکر میں آگے آگے ہوتا تھا۔ وہ اتفاق سے اس وقت وہاں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کو جب بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اگرچہ مخالف تھا لیکن جب آپ کے بارے میں اس نے سوالات پوچھے تو اس نے سب باتوں کے جواب میں سچ بولا۔ اس نے کہا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، ان کی ایک پیروی کیا، بڑے لوگوں نے کی یا کمزوروں نے؟ اسے کہا کمزوروں نے۔ اسے پوچھا ان کے لوگ جو فالو کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا بہت اونچے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی، یعنی نبوت کا دعویٰ؟ انہوں نے کہا تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا ان پہ جھوٹ کا الزام تھا؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ آپ تو صادق تھے۔ پھر کہا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، یعنی کہ ابھی تک تو جو صلح ہوئی ہے اس پہ بھی وہ معاہدے کے مطابق چل رہے ہیں، آگے مجھے پتا نہیں۔ یعنی ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی بات گھسیڑ ہوں ایسی کہ آپ سے تھوڑے سے اگینسٹ ہے، لیکن اس بات کے سوا میں کسی اور بات میں کوئی ایسی بات شامل نہ کر سکا جو ہرقل کو کوئی غلط انفارمیشن دوں۔ تو اسے پوچھا جنگ کبھی اس نے کی؟ کہا ہاں۔ کہا کون جیتا؟ انہوں نے کہا اکثر کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم، برابر برابر کا معاملہ ہے۔ پھر پوچھا کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس نے بتایا، کہتے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل کا ترجمان کانسٹنٹلی ان باتوں کی ٹرانسلیشن کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ نسب کا تم نے بتایا کہ وہ بہت اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، یعنی معزز لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی؟ تو تم نے کہا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے اور کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص اس بات میں کسی کی نقالی کر رہا ہے، یعنی ایک اوریجنلی صرف وہی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کی، لہذا کوئی نقالی نہیں ہے۔ پھر بتایا تم نے کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ان کے خاندان سے، ورنہ میں یہ سوچتا کہ شاید یہ شخص بادشاہت طلب کر رہا ہے، اس طرح کا نبوت کا اعلان کر کے۔ پھر تم نے کہا کہ ان پہ کبھی بھی جھوٹ کا کوئی الزام نہیں ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیغمبر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پہ جھوٹ بولے۔ یعنی جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آخرکار اس نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ کنونس ہو گیا تھا، اور جو باتیں تم نے بتائیں کہ وہ کیا کیا حکم دیتے ہیں تو وہ ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پیغمبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا میں ان سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں پاؤں کو دھوتا۔ حرکت کا دل نرم پڑ چکا تھا، لیکن ابو سفیان ہی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حرکل کی باتوں پہ اس کے درباریوں میں ایک شور مچ گیا اور اس کے جو افسران تھے وہ زور زور سے بولنے لگے اور بہت زیادہ آپس میں آوازیں ان کی بلند ہو گئیں، آرگیومنٹ ہونے لگی اور ہاٹ آرگیومنٹ ہونے لگی، کیونکہ اگر بادشاہ اسلام قبول کرتا تو سب کو کرنا پڑتا۔ باقی لوگوں نے ریزسٹ کیا، کہتے ہیں حتیٰ کہ آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ مجھے انہوں نے دربار سے نکال دیا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اجنبی اس معاملے کو سنے۔ پھر افسوس کہ لوگوں کی مخالفت کے خوف سے حرکل ایمان قبول نہ کر سکا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت عزت کی اور بہت سے تحائف دے کے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیجا۔ اور وہ فرماتے تھے راستے میں کسی نے حملہ کیا اور وہ تمام تحائف جو حرکل نے بھیجے ہوئے تھے لوٹ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مزید ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا جنہوں نے وہ تحائف لوٹے تھے کہ ان پہ حملہ کرو تاکہ وہ آئندہ ایسی جرت نہ کریں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کہیں سے پازیٹو رسپانس آ رہا ہے، کہیں سے نیگیٹو آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے خطوط روانہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کہا جاتا ہے غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو کہا تھا کہ تم خود عبرانی زبان سیکھ لو کیونکہ مجھے یہودیوں کا اعتبار نہیں۔ آپ کو ہر زبان میں اب خطوط روانہ کرنے ہوتے تھے، تو آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ مختلف لینگویجز لوگ سیکھیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں آسانی ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بنانے میں بھی بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو مختلف جانب بھیجا تھا۔ مثلا مقام جرش کی جانب بھیجا تھا، وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں یہودی قلعہ نما شہر بنا کے رہا کرتے تھے، اور خیبر کے یہود کی ہی طرح ان کے پاس بھی بہت عمدہ ہتھیار ہوا کرتے تھے، اور ان کی ڈھالیں ایک خاص قسم کی ہوتی تھی اور منجنیق جو تھی وہ اس کے بھی اسپیشلسٹ تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرف بھی روانہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے معلمین کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا، جیسے دیر مؤنا اور جو رجی کا المناک واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے کیا تھا کہ لوگوں کو دوسرے علاقوں میں جا کے کوئی لوگ ان لوگوں کو تعلیم دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ قربانی کریں اور نکلیں اور لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ ایک علاقے کے سارے لوگ دوسری طرف نہیں آ سکتے، اس کی نسبت کچھ لوگ جا کے بہت سے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے ہر قسم کے عملی اقدام کیے۔ اسی دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو کہ اہم ہیں تاریخ میں بہت، اور یہ سب 7-8 ہجری کے درمیان واقعات ہو رہے تھے۔ ایک علاقے کی خبر ملی کہ وہاں کے قبیلے کے دو لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ غزوہ غزوہ ذات الرقاع کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی دو شاخوں میں بنی سالبہ اور بنی محارب نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ نے فوراً 400 صحابہ کرام کا ایک لشکر لیا، مدینہ منورہ کا انتظام یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور خود تیزی سے اس مقام کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہم 6 صحابہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور راستے میں ہم باری باری اس پہ سفر کرتے، یعنی ایک آدمی تو اونٹ پہ ہوتا، 5 لوگ پیدل چل رہے تھے۔ چلتے چلتے کہتے ہیں ہمارے پاؤں اتنے زخمی ہوئے کہ ہمارے ناخن بھی گر گئے، اور ہم نے آخرکار اپنے پاؤں پہ چیتھڑے باندھ لیے بینڈیجز جیسے، لیکن واپس نہیں پلٹے، پھر بھی چلتے رہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ جن میں صحابہ کرام کو پیروں پہ چیتھڑے باندھنے پڑے۔ اسی غزوے کے دوران وہ واقعہ پیش آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب کہیں سفر کے دوران سایہ دار درخت دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دار درخت کے لیے چھوڑ دیتے، اور ہم خود ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے نیچے پناہ لے لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سایہ دار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ دور تھے۔ اچانک ایک کافر تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گیا اور زور سے کہنے لگا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اور یہ اللہ پہ ایسا یقین کامل تھا کہ اللہ کا نام منہ سے نکلنا تھا کہ ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود وہ خوف سے کانپ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیزی سے اس کی تلوار اٹھائی تھی اور کہا، اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تھی اور کہا تھا، مجھ پہ احسان کیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زور زور سے آوازیں دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ہم سب لپک کے پہنچے تو اس وقت وہ شخص خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کہ ادھر اگرچہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، بہت بڑا ایک دشمن جو یہود کا تھا خیبر سے، اس کو شکست دی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی ادھر ادھر سے لوگ ابھی بھی جرت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انفرادی طور پہ بھی حملہ کرنے کی اور مل کر بھی حملے کرنے کی۔ مسلمان ابھی بھی کہیں سے محفوظ نہیں تھے۔ آخرکار وہ سال آیا، اگلا سال صلح حدیبیہ کے شرط کے مطابق، جب مسلمانوں کو عمرۃ القضاء کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ صحابہ جو بہت غمگین لوٹے تھے بغیر عمرہ کیے، اب نہایت خوشی خوشی معاہدے کے مطابق تیار ہوئے سب، اور صرف ایک ایک تلوار لیے مکہ میں داخل ہوئے، وہ بھی اس حال میں کہ تلواریں میان میں تھیں، تاکہ ان کو یہ گارنٹی رہے کہ مسلمان کچھ نہیں کرنے آئے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حرم میں مسلمان پہنچے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تلوار حمائل کیے ہوئے تھے، بڑے زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کفار کے بچوں ہٹ جاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو، کہ ساری بھلائی اس پیغمبر میں ہی ہے اور رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ان صحیفوں میں جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے ذریعے یہ صحیفہ نازل ہوا، اور اس طرح اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑا ڈانٹا کہ حرم میں تم اشعار پڑھ رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ ان کے اشعار جو ہیں، ان کے لیے یہ تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں یہ اشعار۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابتدائی تین جو طواف کے چکر ہیں وہ دوڑ کے لگاؤ، سوائے حجر اسود اور یقن یمانی کے درمیان جو جگہ ہے، اس کے علاوہ باقی اطراف میں بھاگو۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا چلے کہ مسلمان قوت والے ہیں، فزیکلی فٹ ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، کفار جو ادھر ادھر نظارہ چھپ کے دیکھ رہے تھے آپس میں کہنے لگے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو تو بخار نے توڑ دیا ہوگا، لیکن یہ تو ابھی بھی بڑے قوی ہیں۔ تو گئے 7 ہجری تک وہ اثرات آب و ہوا کے مسلمانوں پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت کرتے تھے اور زور زور سے چلتے تھے تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہو گئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے پوچھا تھا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ حالانکہ خالد بن ولید وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ احد میں کتنی بڑی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو دوست بنانے کا گر جانتے تھے۔ اگلے دن ہی بھائی نے اپنے بھائی خالد بن ولید کو لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور میں نے انہیں جواب دیا کہ جس طرح کا عقل مند میرا بھائی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اور وہ فرماتے، میرے دل کی عجیب حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا، یعنی میں خوش ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقام اور مرتبہ سے تو وہ واقف تھے، ایک ہٹ دھرمی تھی اور ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ مخالفت پہ مجبور تھے۔ اور پھر انہوں نے اگلی ہی رات خواب میں دیکھا کہ بہت کھلی وسیع جگہ پہ وہ نکل گئے ہیں، تنگ گھاٹی سے نکل کے، اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں چلتا ہوں مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹنس دینا، اس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی۔ اور پھر انہوں نے جو فتوحات کی ہیں، تو آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے، ایسی مشکل جنگیں، اور اتنے ذہین تھے ہر وقت ایک نئی اسٹریٹجی اپناتے تھے. 100 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی تھیں اور یہ جنگیں بہت بڑی بڑی جنگیں تھیں. یہی موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی کی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور یہ اب آپ کی آخری شادی تھی. ابھی نکل ہی رہے تھے مکہ معظمہ کی حدود سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی چچا چچا کہتے بھاگی بھاگی آئیں. انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا. ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی، کیونکہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. اور ایک اور بات ہے بہت عجیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بھی آپ کے جو قریشی رشتہ دار تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میری جائیداد کا کیا ہوا. کیا باؤ اجداد وہاں رہا کرتے تھے اس شہر میں، کچھ نہیں پوچھا، تعرض بھی نہیں کیا. بس سیدھا آئے، 3 دن ٹھہرے وعدے کے مطابق، عمرہ کیا اور صحابہ کرام کو لے کے واپس لوٹ گئے. ایسے عہد کے پکے اور دنیا سے بے رغبت تھے. اس کے بعد ایک اہم معارکہ پیش آیا جو کہ معارکہ موتا کہلاتا ہے، جنگ موتا. اس کا سبب وہ خط تھا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں اپنے ایک قاصد حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو مار بھی دیا گیا. اور آج بھی کسی بھی سفیر کو مارنا ایک جرم ہے انٹرنیشنلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جو 3000 صحابہ کرام پہ مشتمل تھا. اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو جھنڈا دے دیا جائے، اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہوں گے. یعنی یکے بعد دیگرے آپ نے 3 لوگوں کو اپوائنٹ کیا. اور خیال یہی تھا کہ صرف وہاں جا کے ایک بارڈر پر ایک ہلکی سی جھڑپ ہونی ہے اور اس قاصد کا بدلہ لینا مقصود ہے. صحابہ کرام جب روانہ ہوئے تو موتا کا مقام ہے شام کی طرف، اس کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ ہرقل روم تو 1,00,000 کی فوج لے کے مقابلے کے لیے پہنچ گیا ہے. صحابہ کرام اتنے بڑے پیمانے کی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے یہ قتل نہ پسند کیا کہ وہ پیچھے ہٹیں یا پریشانی پہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ پیچھے سے کوئی مدد آئے گی تو ہم آگے بڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اسی وجہ سے تو ہم لوگ آئے تھے، شہادت کے تو شوق میں ہم آئے ہیں، اب ہم نے کیا سوچنا، چلو آگے بڑھو. لہذا تمام صحابہ کرام نے اس مشورے کے بعد بھرپور جنگ کا ارادہ کر لیا. کوئی میچ نہیں ہے، 3000 لوگ ہیں اور مقابلہ 2,00,000 کا لشکر ہے. بہت خوفناک قسم کی ایک جنگ شروع ہوئی اور اس میں مسلمانوں نے پوری جان بازی دکھائی. وہ لڑتے ہی رہے لڑتے ہی رہے، یہاں تک کہ آخرکار ان کو شہید کر دیا جاتا تو ان کا ہاتھ رکتا، ورنہ کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی. حوصلے ان کے جوان اور عزم میں وہ لوگ بہت بلند تھے. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہاتھ میں علم لیا ہوا تھا اور بے جگری سے لڑ رہے تھے، آخرکار لڑتے لڑتے دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا. وہ زمین پہ آ گرے لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا. فوراً لپک کے انہوں نے جھنڈا پکڑا اور اس کو بلند کر دیا. اب ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جائے. جھنڈا گرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ فوج ہار رہی ہے، اس سے فوجیوں کے مورائل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لہذا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر حال میں اس جھنڈے کو بلند رکھنے کا عزم کر لیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کا دایاں بازو کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں اس جھنڈے کو بلند کیا، ان کا بائیں ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ دیا تو جو تھوڑے بہت کٹے ہوئے بازو اور تھوڑی کی مدد سے وہ اس جھنڈے کو تھامے رکھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا تھاما اور وہ بھی لڑتے رہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایسے میں ایک صحابی آگے بڑھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے کہا کہ کون اس جھنڈے کو پکڑے گا؟ مسلمانوں نے کہا آپ ہی اٹھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب مسلمان ہو چکے تھے ان کو وہ جھنڈا پکڑا دیا گیا، اور یہ اسلام کے فیور میں پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مسلمان شامل تھے اور اسلام کے فیور میں لڑ رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے صحابہ کرام کو پل پل کی خبر دے رہے تھے، کہنے لگے اب زید شہید ہو گئے، اب جعفر کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتے چلے جا رہے تھے، اور پھر فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر کہنے لگے اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اس کے بعد ایک خوشخبری سی جیسے مسلمانوں کو دی کہ اب یعنی بہتری ہوگی۔ اس دن کی جنگ آخرکار شام کو جب ختم ہوئی، اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین فوجی قیادت کا ثبوت دیا، اپنے پورے لشکر کی پلاننگ کو چینج کر دیا، یعنی آگے کے لوگوں کو پیچھے لے گئے، پیچھے کو آگے، دائیں والوں کو بائیں سے بدلا، ٹوٹلی ترتیب بھی چینج کر دی۔ اگلے دن صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ اور ان کو پیچھے سے مدد پہنچ گئی، نئے لوگ آ گئے ہیں لڑنے، ساتھ ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا سواروں کا دستہ بہت دور پیچھے بھیج دیا اور انہیں کہا تم لوگ صرف یہی کرنا کہ دور سے خوب گھوڑے بھگاتے ہوئے آنا، خوب خوب گرد و غبار اڑے تاکہ وہ سمجھیں کہ پیچھے سے بہت بڑی فوج آ رہی ہے۔ اور اگزیکٹلی وہ ہوا جو وہ چاہتے تھے، ان پہ ایک روپ پڑ گیا اور مخالفین سمجھے کہ پیچھے سے تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ ہمیں شکست کھانی پڑے، لہذا اگلے دن جو لوگ بچ گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نہایت خوبی سے ان کے سامنے سے بچا کے واپس لے آئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب جنگ موتا کے دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 90 کے قریب زخم تھے اور سب کے سب ان کو آگے لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، ان کی بیوی بچوں کو نہلا دھلا کے بیٹھی جیسے گھر کے کام کر رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے۔ پھر آپ نے ان کے گھر والوں کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، چچا زاد بھائی بھی تھے اور چچا ابو طالب کے بیٹے تھے جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک بیٹے کی طرح رہے تھے، لہذا ان کے بچوں سے آپ کو ایسے محبت تھی جیسے بھائیوں سے ہوتی ہے، اس سے آپ نے خاص ان کے اوپر عنایت کی۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو آ کے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو غم نے مشغول کر دیا ہے، ان کے لیے کچھ بنا کے بھیجو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے فوراً جو کا دلبینا پکایا، وہ ایک دلیا سا ہوتا تھا جو جو کا بنایا جاتا تھا، اور جب بھی کسی کو غم ہوتا تھا تو ہم لوگ وہ بنا کے بھیجتے تھے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کہا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ بھی کمپلیکس ہے، کچھ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہی بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو جنت میں ان دو بازوں کی جگہ پر دے دیے گئے، اس لیے ان کا لقب طیار پڑ گیا یعنی پرندہ، اور ان کو ذل جناحین بھی کہا جاتا ہے، دو پروں والے۔ تو کیا ہوا اگر اللہ کی خاطر دو دنیا میں بازو کمائے، اس کے بدلے میں جنت میں ان کو دو پار عطا ہو گئے اور وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ مسلمان خیریت سے واپس آئے اور اس کے بعد عربوں اور رومیوں پہ مسلمانوں کی بہت دھاک بیٹھ گئی کہ یہ تو ایسے ہیں کہ 3,000 لوگ 2,00,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے پہ جم جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے جانے دی تھی ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، ایک بہت بڑا امپریشن تھا جو ہر طرف بیٹھ گیا کہ یہ لوگ بہت ہی دلیر بہادر اور کسی چیز سے رکنے والے نہیں۔ اس کے بعد مختلف سرائے اور غزوات ہوئے، لیکن ہم اب خاص طور پہ فتح مکہ کو دیکھیں گے۔ 8 ہجری آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ تمام لوگ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، اذیتیں دی تھیں، وطن سے نکالا تھا، مسلمانوں کے مال پہ قبضے کر لیے تھے، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو نہ پہنچائی ہو، اب وہ موقع آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرنے والے تھے، اب مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ چاہتے ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس غصے کا سبب ایک واقعہ بنا، اور ہوا یوں کہ صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس معاہدے کی روح سے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے، اور یہ کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسی کا حصہ سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مخالفین میں سے کوئی قبیلہ یا فریق ان کے حلیف پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہوگا گویا فریق پہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حلیف ہے قبیلہ بنو خزاعہ اس پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہوگا گویا مسلمانوں پہ اٹیک کیا ہے، اور ایسے میں مسلمان قریش کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ بنو خزاعہ ایک مرتبہ بڑے آرام سے کسی ایک چشمے کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں چپکلش رہا کرتی تھی، لیکن اس معاہدے کے بعد وہ بے خوف ہو گئے کہ اب تو بھائی عہد و پیمان ہو گیا ہے، ہم تو یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ جبکہ عین وہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے، بنو بکر نے پورا فائدہ اٹھایا اور بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا۔ وہ لوگ پریشان ہو اٹھے اور انہوں نے بھاگ کے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، کیونکہ کعبہ کی حرمت تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہاں یہ ہم سے کچھ نہیں تعرض کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا۔ ایسے میں ایک شخص نے کہا بنو بکر میں سے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی بنو خزاعہ نے بھی ان کو شرم دلوائی اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس پہ بنو بکر کا ایک شخص نوفل کہنے لگا کہ نعوذ باللہ آج کوئی الہ نہیں، اور اپنے قبیلے کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور اپنا بدلہ لو، اور تم وہی لوگ تو ہو جو حرم میں چوریاں کرتے تھے، تو اگر چوری کر سکتے تھے تو آج مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی ان کے دل میں جو ایک جھجک تھی وہ بھی اتار رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، دیکھو تم لوگ پہلے آ کے کعبہ میں چوریاں بھی تو کرتے تھے، لہٰذا ایک قدم اور بڑھو اور دشمن کے اوپر بڑھ کے حملہ کر دو۔ بنو خزاعہ نے بہت مشکل سے ادھر ادھر بھاگ کے کچھ لوگوں نے جان بچائی، اور ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور آپ کے پاس پہنچ کے فریاد کی اور کہنے لگا کہ میں دہائی دیتا ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو زور مدد کیجیے، اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے چودھویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت، اور اگر ان پہ ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ مبارک تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لائیں جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاتم خیز ہوگا، یعنی آپ ایک بہت بڑا لشکر لائیے اور اب ان پہ حملہ کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، معاہدے کی سری خلاف ورزی تھی۔ ادھر قریش نے نہ صرف یہ کہ بنو بکر کو یہ حملہ کرنے میں مدد دی، بلکہ خود ان پرسن قریش کے کچھ لوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے اس حملے میں شامل بھی ہو گئے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے وائلیشن کی اور قریش کو فکر ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پہ حملہ کر دیں، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا، معاہدے کی ایک بہت بڑی شک تھی جو کہ قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دی حملہ کر کے، ان کو پتا تھا اب مسلمان بدلہ لینے آ سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو قریش نے بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی تجدید کر کے آئیے۔ ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ میں تیزی سے جا پہنچوں، لیکن اتنی دیر میں بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر پہنچا چکا تھا کہ کون مارا گیا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور قریش کا کیا رول تھا۔ ابو سفیان ابھی مدینہ منورہ کے باہر ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا بدیل بن ورقہ واپس جا رہا ہے، انہوں نے اسے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ بدیل بن ورقہ نے گول مول بات کی اور یہ ظاہر نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے واپس جا رہا ہے۔ جب وہ گیا تو ابو سفیان نے اس کے اونٹ کی مینگنی توڑ کے دیکھی، اور جب اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی تو سمجھ گیا کہ یہ مدینہ منورہ سے ہو کے آ رہے ہیں،
جو کہ وہیں کا چارہ ہے کھجور کی گٹھلیاں. وہ سیدھا اب جب مدینہ منورہ پہنچا تو اپنی بیٹی کو ملنے آیا. یہ بیٹی تھی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام قبول کر چکی تھی ابتدائی دور میں اپنے شوہر کے ہمراہ. اور ظاہری بات ہے ابو سفیان اور اس کا خاندان کس طرح ان کو آرام سے جینے دیتا اس زمانے میں مکہ میں، جبکہ وہ دنیا کو روک رہے تھے اسلام سے. لہذا تنگ آ کے ان کی بیٹی نے اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. وہاں جا کے ان کا شوہر مرتد ہو گیا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کی استقامت دیکھیے کہ پردیس ہے، تنہائی ہے، شوہر جو آیا وہ بھی مرتد ہو گیا، اتنا بڑا غم، اور پھر وہ مر بھی گیا، لیکن یہ اسلام پہ جمی رہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا تھا. یہ ابھی حبشہ میں ہی تھی اور نجاشی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا. نجاشی نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروایا، جو غائبانہ نکاح ہے، جیسے کہ آج بھی ٹیلی فون پہ جو کیا جاتا ہے اس کی دلیل یہی نکاح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، کہ آپ مدینہ منورہ میں تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ میں تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منشا کے مطابق ان کا وکیل مسلمانوں سے ایک چنا گیا تھا، انہوں نے ان کی رضامندی لی، اور اس کے بعد نجاشی نے اپنی طرف سے شادی کی دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا. سب کو بلایا اور بہت بڑی ایک فیس دی خوشی میں، اور پھر ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ تحائف دے کے پانی کے جہاز کے ذریعے ان کو واپس روانہ کیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ جدہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ جا پہنچی تھی. وہ خود بھی بہت عظیم خاتون تھی. نجاشی کی جو لونڈی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پیغام لے کے آئی تھی، انہوں نے خوشی سے اس پردیس اور فقر کے عالم میں بھی جو چاندی کے بندے پہنے ہوئے تھے اتار کے اس کو تحفے میں دے دیے، کوئی زیور تھا چاندی کا. اور اس لونڈی کو دیکھے جب وہ روانہ ہونے لگی تو کچھ رومال میں چھوٹی سی چیز لائی اور کہنے لگی، یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے، میری طرف سے قبول فرمائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دیجیے گا. اور بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پیغام دیا تھا. اور وہ فرماتی، جب میں نے راستے میں کھولا تو اس لونڈی نے میرا وہی زیور مجھے تحفے کے طور پہ لوٹا دیا تھا. ہر طرح سے ایک عظمت نظر آتی ہے. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی تو انہوں نے پھر اس لونڈی کا ذکر کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا تھا. اب وہی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتی ہیں اور اتنی عزت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ سگا باپ ملنے آ رہا ہے اور کئی سالوں کے بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے، تقریباً 12 سال کے بعد. لیکن بیٹی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کے ہے. باپ ان کو ملنے آیا اور جو بستر پہ بیٹھنے لگا، بیٹی نے جلدی سے بستر گول کر کے ہٹا دیا اور نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، آپ اللہ کے رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. ابو سفیان کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں تم میرے بعد بہت بگڑ گئی ہو، اور غصے سے ناراض ہو کے وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بڑی منتیں کی کہ معاہدے کی تجدید کر دی جائے، لیکن آپ خاموش رہے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے یہ بات لے کے، وہ بھی خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کروں؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا اور کچھ نہ ملے جس کے ذریعے میں تم سے لڑ سکوں تو بھی میں لڑتا رہوں گا. یعنی تم کہتے ہو تمہاری سفارش کروں، مجھے تو ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی اگر مل گیا میں وہ لے کے تلوار کی جگہ تم سے لڑتا رہوں گا. حضرت عمر کے سخت جواب سے وہ خاموش ہوا. اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے، گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ دیکھیے میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا نسبی تعلق ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں نامراد واپس جاؤں، تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں، وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف سے امام حسن جو ابھی چھوٹے سے بچے ہیں وہ پناہ کا اعلان کر دیں. اور ابو سفیان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نواسا بہت پیارا ہے, اور اگر وہ چھوٹا سا بچہ کہہ دے گا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی لاج رکھ لیں. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بات میرا بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کرے.